तैयार करता इल्मी कैसेट घर कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमा लें।
इल्मी कैसेट घर दुकान नंबर 5 नज तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद फातिमा प्लाजा ब्लॉक नंबर 7 फेडरल बी एरिया कराची। इल्मी कैसेट घर
फोन नंबर 6822299 मोबाइल 0333217940।
इल्मी कैसेट घर पेश करता है अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अब आप अपने मोबाइल में अपनी पसंदीदा तिलावत मुकम्मल कुरान पाक नाते हम और नज़मे इस्लामी व कुदरती मनाजिर यहां से डाउनलोड करवाएं।
कहने को ये सवाल हजरत सहलोन का हारून रशीद से है, अगर गौर करें तो हजरत सहलोन से ये सवाल हम में से हर एक से है। ये सवाल हम में से हर एक से है। हम में से पढ़ने में हर शख्स सोचे तो उस तवील सफर की मैंने क्या तैयारी की, यहाँ से वापसी नहीं होगी उसकी क्या तैयारी की है, कौन से आमाल का जखीरा इकट्ठा किया जो जिंदगी में मुझे काम आएगा, कौन से आमाल का जखीरा किया। ये दुनिया की चमक चमक यही छूट जाएगी, ये दुनिया की माल दौलत यही रह जाएगी, ये मोहब्बत करने वाले बीवी बच्चे जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने पे आमादा करते वो भी साथ छोड़ देंगे। अगर हजार रुपये का कपड़े का कारखाना भी है तो मेरे भाई और उससे भी कफन नहीं दिया जाएगा, वो इतनी रुपये लगे कफन दिया जाएगा। मेरे भाई क्या साथ जाएगा यहाँ का, जिस साथ पे आज फूल कर और घमंड करके आखिरत की जिंदगी को भुला बैठे, इससे ज्यादा बेवफा साथी कौन होंगे, कौन जो बीवी इसका दावा करे कि आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगी और एक रात आपके बगैर रह नहीं सकती, वो भी इंतकाल के बाद कहती है कि जल्दी से पहुंचाओ कब्रिस्तान। वो बच्चे जो बाप को देख के पैरों पे लिपट जाते थे और अब्बा अब्बा कह के मुंह सूखता था, एक सीने पे चढ़ा हुआ है, एक कंधे पे चढ़ा हुआ है, गोद में बैठा हुआ है, वो बच्चे भी अब्बा की मैयत से डरने लगते हैं। मेरे भाइयों, जिनके खातिर आखरत को भुलाया वो तो साथी ना बने, तो साथी ना बने। हजरत बहलूल रहमुल्ला के ये सवाल हम सब से है। नहीं कह सकते कि कल की रात हमारी घर में होगी या कब्र में होगी, कौन कह सकता है, कौन कह सकता है कि आज मैंने मगरिब की नमाज यहां पढ़ी है कल मैं कहां होऊंगा। ऐसी गैर यकीनी जिंदगी पे इतना घमंड, इतना नाज, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा का जहन बनाया, सहाबा का जहन बनाया कि ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं, और सिर्फ जहन नहीं बनाया अमल करके भी दिखाया ताकि कयामत तक कोई ये कह न सके जी कैसे होगा, कह न सके। मेरे भाइयों, मेरे महबूब का हर अमल ये हमारे लिए दीन है, दीन है। ये कह के छोड़ देना कि वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मेरे भाइयों ये कम समझी की बात है। आप वो दीन लेके आए जो कयामत तक आने वाले इंसान के लिए कामयाबी का जरिया है और हर सब चल सकता है। आपने सिर्फ ये इरशाद नहीं फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे राह चलता हुआ मुसाफिर, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजार के दिखा दी, गुजार के दिखा दी। آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کیا تھا؟ وہی تھا جو ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، وہی تھا جو ایک مسافر کے پاس. ایک مرتبہ ہم یمن کا سفر تھا تو ایک گرم علاقے سے ٹھنڈے علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو فجر سے پہلے سفر شروع کیا، ٹھنڈ تھی. جب تھوڑی سی روشنی نظر آئی تو سڑک کے بائیں کنارے پہ ایک پہاڑی پہ ایک غار نظر آیا، غار، اور اس غار پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے مقامی یمنی ساتھی سے پوچھا کہ اس جنگل بیابان میں پہاڑوں میں کون رہتا ہے، یہ کس کا مکان ہے؟ اس یمنی ساتھی نے کہا یہ مکان نہیں ہے کسی کا، یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہاں کوئی رہتا نہیں ہے. میں نے کہا آخر پہ یہ کیوں پردہ پڑا ہوا ہے؟ کہا یہ عابر السبیل ہے، راہ چلتا ہوا مسافر ہے، راستے میں رات آ گئی تو سردی سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلا گیا اور ہوا سے بچنے کے لیے پردہ لگا لیا، دھوپ نکلے گی تو پردہ اتار کے لپیٹ کے منزل کی طرف چل دے گا. میرے محبوب نے بھی ایسی ہی زندگی گزار کے دکھائی. ایک انصاری عورت گھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بوریا دیکھا جس سے آپ آرام فرماتے تھے، کہ سردی میں آدھا اس کو اوڑھ لیا جاتا آدھا بچھا دیا جاتا ہے، اور آپ کے جسم مبارک پہ، خوبصورت جسم پہ اس بوریے کے نشان بھی پڑ جاتے. تو بستر دیکھ کے وہ رو دی انصاری عورت اور گھر گئیں، جا کے ایک چمڑے کا گدا بنایا اور اس میں کھجور کی چھال بھری. کھجور کی چھال کوئی آرام دہ نہیں ہوتی، چبھتی ہے، چبھتی ہے، فوم کا گدا نہیں ہوتا، وہ چبھتی ہے. وہ کھجور کی چھال کہیں یہیں سے، کہیں ادھر سے اوپر، کہیں ادھر سے نیچے، کہیں ادھر سے کچھ. تو اس میں کھجور کی چھال بھری اور وہ گدا بنا کے لے کر آئیں اور آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا. کہ عائشہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیجیے. حضرت عائشہ نے رکھ لیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو بھرا گھر ہو تو بڑی بڑی چیزیں بھی نظر نہ آیا کرنے آیا کرتی ہیں، خالی گھر ہو تو ایک تنکا بھی گھستے ہی نظر آ جاتا ہے. اس ڈھنڈار گھر میں تھا ہی کیا، وہ گدا فوراً نظر آیا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فلاں انصاری عورت آئی تھی، آپ کا بوریا بستر دیکھ کے رو پڑی تھی اور یہ گدا آپ کے لیے بنا کے دے گئی ہیں تاکہ آپ اس پہ آرام کریں. تو میرے محبوب نے کیا کہا؟ کہ عائشہ اس کو واپس کر دو، مجھے کیا واسطہ ان سے، میں تو وہ مسافر ہوں جو رات چلتے چلتے سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا اور پھر منزل کی طرف چل گیا. اور کہا عائشہ اس کو واپس کر دو، عائشہ اس کو واپس کر دو. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو واپس کروں، لیکن میرے محبوب نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے اس گدے کو واپس کرنا پڑا. میرے بھائیوں، میرے محبوب کی زندگی یہ تھی، میرے محبوب کی زندگی یہ تھی. آج ہم کس کو نمونہ بنا کے چل رہے ہیں میرے بھائیوں؟ آپ کا کھانا کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ صحابہ آئے اور آ کے کہا اما جان آج ہمیں وہ کھانا کھلائیے جو حضور علیہ السلام کا پسندیدہ کھانا تھا. جو آپ کو محبوب تھا, جو آپ کھاتے تھے. ام المومنین نے کہا, ارے میرے بچوں, اگر میں تمہیں وہ کھلاؤں تو پھر تم کھا نہیں سکو گے, تمنا نہیں کرو گے, دوبارہ نہیں کہو گے, نہیں کھا سکو گے. انہوں نے کہا, نہیں اما جان, آج تو وہ کھانا کھلا ہی دیجیے. تم میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھی, کمرے کے ایک کونے میں جو پڑے ہوئے تھے, جو کو اٹھا کے پیسا, ہاتھ سے چکی سے پیسا, اور اس پیسنے کے بعد پھونک مار کے موٹے موٹے تنکے اڑا دیے. کہ اس زمانے میں چھنی کا رواج نہیں تھا, چھنے ہوئے آٹے کا رواج نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت چھنی کی ہوئی, کہ چھنے ہوئے آٹے کا رواج, یعنی ناز و نعمت کا مزاج بننا شروع ہوا. تو پھونک مار کے اس کے تنکے اڑا دیے, اور اس کو گوندا, اور گوند کے اس جو کی روٹیاں پکائیں, اور ایک پلیٹ میں زیتون کا تیل اور اس پہ تھوڑی سی مرچیں چھڑک دیں, اور کہا یہ تھا میرے محبوب کا اچھا کھانا. میرے بھائیو, آج کہاں پہنچ گئے ہم, کہاں پہنچ گئے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا, مجھے اپنی امت پہ فخر و فاقہ کا خوف نہیں ہے, لیکن مجھے اس کا خوف ہے کہ ان کے دسترخوان پہ ایک سالن کا پیالہ رکھا جائے گا, وہ اٹھایا جائے گا, پھر دوسرا رکھا جائے گا, اور وہ اٹھایا جائے گا, اور تیسرا رکھا جائے گا, کہ یہ امت کھانوں میں مشغول ہو جائے گی. میرے آقا کے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ سالن نہیں ہوتا تھا, میرے آقا کے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ سالن نہیں ہوتا تھا. یہ کیوں نہیں تھا؟ امت کو سکھا رہے ہیں کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں, یہ ضرورتوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے. امت کو سکھا رہے ہیں. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے, اور ایک صحابی بھی ساتھ تھے مہمان. آپ نے گھر میں کہا کھانا بھیج دو, تو وہاں صرف تین روٹی کے ٹکڑے تھے, صرف تین روٹی کے ٹکڑے تھے. آپ نے ایک روٹی مہمان کے سامنے رکھی, ایک ٹکڑا, ایک ٹکڑا اپنے سامنے رکھا, پھر تیسرے ٹکڑے کے دو ٹکڑے کیے, آدھا مہمان کے سامنے رکھا, آدھا اپنے سامنے رکھا, اور کہا سالن بھی بھیج دو. گھر والوں نے کہا گھر میں سالن نہیں ہے. یہ کس کے گھر والے کہہ رہے ہیں میرے بھائیو؟ آج تو میرے محبوب کی زندگی کے تذکرے ہی مٹ گئے, تذکرے ہی مٹ گئے. دسترخوان پہ بیٹھ کے محبوب کے دسترخوان کی یاد آئے تو کیسے آئے؟ ہماری مجالس سے محبوب کی زندگی کے تذکرے اڑا دیے غیروں نے محنت کر کے, اپنے طریقوں کو ایسا زندہ کیا کہ ہم بھی بھول گئے کہ ہم کس کے امتی ہیں. آج گھر میں سالن کوئی نہیں ہے, کہ کچھ تو ہوگا, کہ تھوڑا سا سلکا ہے, کہ وہی بھیج دو. تو گھر والوں نے برتن میں پلیٹ میں وہ تھوڑا سا سرکہ بھیج دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام روٹی کا ٹکڑا توڑتے اور اس سرکے سے لگاتے اور کھاتے اور فرماتے, سرکہ تو بہترین سالن ہے, سرکہ تو بہترین سالن ہے, سرکہ تو بہترین سالن ہے. میرے بھائیو, اس زندگی کے ساتھ تو تین زندگیوں میں آئے گا. جو تکلفات ایسا مشغول کر لیں کہ تسبیحات کا بھی وقت نہ ملے, تعلیم کے حلقے کا بھی وقت نہ ملے, گشتوں کا بھی وقت نہ ملے, سیرودہ کی بھی چھٹی نہ ملے, تو میرے بھائیوں اس زندگی سے کیسے ہم مطمئن ہو بیٹھے کہ ساری خطاؤں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. ساری خطاؤں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. کبھی تو اتباع سنت میں ہم بھی جو کی روٹی کھا لیں, کبھی تو اتباع سنت میں ہم بھی سرکے سے روٹی کھا کے الحمدللہ کہہ کے اٹھیں. میرے بھائیو جب محبوب کی زندگی سے محبت ہوگی تو فاقوں میں بھی مزہ آئے گا, اور اگر محبوب کی زندگی کو نظروں سے اوجھل کر دیا تو دس دس کھانوں پہ بھی ناشکری ہوگی. ایک اللہ والے گھر آئے, گھر والوں سے کہا کہ کھانا دے دو. گھر والوں نے کہا آج گھر میں کھانا نہیں ہے, فاقہ ہے, فاقہ آج گھر میں کھانا نہیں ہے. تو خوشی میں آ کے جھومنے لگے, وجد میں آ گئے, کہنے لگے اوہ ہو آج تو گھر میں وہ مہمان آیا جو حضور کے گھر میں روز آتا تھا. میرے بھائیو جب محبوب کی زندگی سے محبت ہوگی تو فاقے میں وہ مزہ آئے گا جو قورمہ اور بریانی میں بھی نہیں آتا. جھوم اٹھے فاقے میں کیا آج ہمارے گھر وہ مہمان آیا جو حضور کے گھر پہ روز آتا تھا. غیروں نے محنت کر کے اپنے محبوب کی زندگی کو بھلایا ہے, اور ہمیں محنت کر کے دوبارہ سے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دنیا میں وجود میں لانا ہے. تبلیغ کی محنت پہ یہی بات کہی جا رہی ہے, تبلیغ کی محنت پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی دعوت والی محنت کو اختیار کر کے پھر سے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو دنیا میں زندہ کریں. اسے تبلیغ میں نکل کے کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسا سادہ کھانا پکا لو کہ بھوک لگی ہو تو کھا لے, اور بھوک لگی نہ لگی ہو تو کوئی پریشانی. اب ایسے سادہ کھانوں سے تو حضور والی زندگی زندہ ہوگی, اور اگر نہاریاں اور بریانیاں پکائیں سہروزے اور چلے میں تو جس کو بھوک نہ بھی لگتی ہو اس کو بھی لگنے لگے. میرے بھائیوں یہ راستہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو زندہ کرنے کا ہے. صحابہ کی زندگی کو زندہ کرنے کا یہ راستہ ہے. ہمارے حاجی صاحب کیا فرماتے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے روٹی بھی خود پکاؤ, وہ بھی بازار سے مت لو. کہ جیسے صحابہ اپنے ہاتھ سے پکاتے تھے کہ کوئی سبزی کاٹ رہا ہے اور کوئی چولہا جلا رہا ہے اور کوئی پانی بھر کے لا رہا ہے, اور حضور علیہ السلام فرما رہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں چن کے لاؤں گا. اس زندگی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. آپ علیہ السلام نے صرف زبان سے نہیں کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا ہو مسافر, بلکہ اپنی عملی زندگی ایسی گزار کے دکھائی. گزار کے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پینے کے لیے کوئی چیز مانگی تو آپ کو دودھ دیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا. میرے بھائیو ہم سوچیں کہ ہم کتنے دور ہو گئے کہ آج یہ باتیں سن کے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیا تھا. دودھ دیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس یا پیالہ ہاتھ میں لیا اور ہونٹ کے قریب لائے اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ راوی کہتے مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح نہ پرواز کر دیں. پھر سب یہ سنبھلی تو پھر اس پیالے کو منہ کے قریب کیا اور پھر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ راوی کہتے مجھے گمان ہو لگا کہ آپ کی روح نہ پرواز کر جائے. پھر تیسری دفعہ ایسے ہی ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق یہ کیا بات ہے؟ کہ ایک دفعہ میں تھا اور حضور علیہ السلام تھے اور تیسرا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا, تیسرا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دھکیل رہے ہیں, اپنے سے دور کر رہے ہیں, دور کر رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں ہے, آپ کس چیز کو دھکیل رہے ہیں؟ کہا یہ دنیا ساری رنگینیوں کے ساتھ چھا کے میرے پاس آئی ہے اور میں اس کو دھکیل رہا ہوں اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجھ سے بچ گئے, آپ کے بعد میں آنے والا مجھ سے نہیں بچ سکتے, تو میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اس دنیا نے مجھے گھیر تو نہیں لیا کہ آج دودھ کے اندر شہد ملا ہوا مجھے پیش کیا جا رہا ہے, یہ دنیا نے مجھے گھیر تو نہیں لیا, اس بات سے ڈر رہا. صحابہ نے عمومی طور پر حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اپنایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ فتوحات کا زمانہ تھا, اس کے باوجود زندگی کی ترتیب کو بدلنے نہیں دیا کہ جس نہج پہ میرے محبوب مجھے چھوڑ کے گئے, ہمیں چھوڑ کے گئے, ہم اس سے اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں. اس لیے اپنے دور خلافت میں کسی کو دو منزلہ مکان بنانے کی اجازت نہیں دی, حضرت عمر نے کسی کو دو منزلہ مکان بنانے کی اجازت نہیں دی کہ یہ مٹی اور گارا ہی تو سب سے زیادہ اپنے میں مشغول کرتا ہے آدمی کو. کا یہ کمائی تعمیر پہ جو پیسے لگے سب ببال ہے, الا یہ کہ جو ضرورت کا ہو, ضرورت کا ہو, ضرورت ضرورت کی تعمیر. اپنے زمانے خلافت میں کسی کو دو منزلہ مکان بنانے کی اجازت نہیں. چنانچہ جب انطاکیہ فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو انطاکیہ میں اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں, تو اس وقت کے سپہ سالار کو حکم بھیجا کہ تین دن کے اندر انطاکیہ شہر سے باہر نکل کے جنگل میں خیمے لگاؤ کہ یہ پختہ عمارتیں کہیں تمہیں اپنے میں مشغول نہ کریں. یہ حال تھا حضرت عمر کا کہ یہ پختہ عمارتیں تمہیں اپنے میں مشغول نہ کر لیں. دنیا یوں ایک دم نہیں آتی, ہوں آہستہ آہستہ شہر سے باہر نکل کے جنگلوں میں خیمے لگاؤ کہیں تمہیں اپنے میں مشغول نہ کر لیں. اپنے دسترخوان پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی ایک سے زیادہ سالن نہیں رکھنے دیا, کبھی ایک سے زیادہ سالن رکھے. ایک صبح ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان کی دعوت کی, ابا جان آج کھانا میرے ساتھ کھا لیجیے. حضرت عمر بیٹے کے گھر تشریف لائے, چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور اس میں گوشت تھا جو چربی میں پکا ہوا تھا. تو حضرت عمر دسترخوان دسترخوان پہ سے اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے کہ عمر اس دسترخوان پہ نہیں کھا سکتا جس پہ دو سالن اکٹھے ہو گئے ہیں, کہ چربی خود مستقل ایک سالن ہے اور گوشت ایک مستقل سالن. سالن کی تعریف کیا ہے؟ جس سے روٹی کھائی جا سکے. تو گھی اور چربی سے بھی تو روٹی کھائی جا سکتی ہے. کہ عمر اس دسترخوان پہ نہیں کھا سکتا. تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ ناراض نہ ہوئیے, آپ ناراض نہ ہوئیے, میری بات سن لیجئے, میں نے اسراف نہیں کیا ہے ابا جان, میں نے اسراف نہیں کیا, میں روزانہ ایک درہم کا گوشت لایا کرتا تھا, آج بازار گیا تو گوشت ذرا ہلکے قسم کا سستا مل رہا تھا, تو میں نے آدھے درہم کی چربی لے لی، آدھے درہم کا گوشت لے لیا، خرچ وہ ایک ہی درہم کیا ہے. کہا بیٹا کچھ بھی ہے، دو سالن تو اکٹھے ہو گئے، عمر اس دسترخوان پہ نہیں کھا سکتا جس پہ دو سالن. میرے بھائیوں، یہ تذکرے صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنے کے لیے. جس مشغولیت کے سیلاب نے ہمیں گھیرا، اس میں سے اب کیسے وقت نکالیں تعلیم کے حلقے کے لیے؟ کیسے وقت نکالیں اس میں سے ہم گشتوں کے لیے اور سہرے اور چلے اور سات مہینے کے لیے؟ مختصر کمائی، مختصر ضرورتیں، تو آدمی دین کے کام کے لیے فارغ ہے. اور اللہ پاک بھی تو کہتے ہیں کہ اگر تم تھوڑی سی روزی پہ راضی ہو جاؤ گے تو میں بھی تمہارے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا. اگر تم تھوڑی سی روزی پہ راضی ہو جاؤ گے تو میں بھی تمہارے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا. میرے بھائیوں، کچھ سوچیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا؟ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو تو سارے عالم کے انسانوں کو اپنی طرف بلانے والا کام دے کے بھیجا کہ دنیا کے چپے چپے میں جا کے ہم اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کی محنت کریں. ہمارا کام تو یہ ہے. اگر ضرورتیں مختصر ہوں گی تو اس کام کے لیے ہمارے پاس وقت، اگر ضرورتیں مختصر نہیں ہیں تو پھر کہاں سے وقت ملے گا؟ صحابہ نے ضرورتوں کو مختصر کر کے دین کا کام کیا ہے، ضرورتوں کو پھیلا کے نہیں کیا. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ پاک نے ان کے ذریعے شام کا علاقہ فتح کروایا، اور یہ شام اس زمانے میں آج کی طرح یہ نہیں تھا، قریب کے چار ملک مل کے ایک صوبہ شام کا بنتا تھا. قریب کے جو چار ملک ہیں یہ مل کے ایک شام کا صوبہ بنتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو شام کا گورنر بنایا کہ خوشحال صوبہ ہے، پیسے کی ریل بیل، موسم بھی ٹھنڈا، پھلوں کی فراوانی اور حسن اور خوبصورتی بھی بہت زیادہ، ساری ہی نعمتیں تھیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جس کو گورنر بناتے تو پھر اس کے احوال کی خبر بھی رکھتے تھے کہ بدلے تو نہیں، بدلے تو نہیں، خبر بھی رکھتے تھے. کہیں خود تشریف لے جاتے، کہیں کسی کو بھیجتے. چنانچہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے شام کا سفر. آج جیسے ترقی یافتہ اور اتنی زبردست سڑکیں بن گئیں، اب بھی غالباً دو دن لگتے ہیں شام پہنچنے کے مدینہ منورہ. سارا تبوک پار کریں اور پھر سارا اردن پار کریں، تو اس کے بعد جا کے شام. آج اس زمانے میں اونٹ کا سفر کتنے دن میں پہنچے ہوں گے. جب شام میں پہنچے تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور باتیں شروع ہو گئیں. دونوں عاشق رسول تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرتے کرتے گم ہو گئے. تو اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے میرے بھائی عبید، میں تو تمہارے گھر بھی جانا چاہتا ہوں، تمہارے گھر بھی جانا چاہتا ہوں. یہ ملاقات ان کی بیٹھنے کی جگہ شہر کی آبادی میں ہوئی تھی. تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے بھائی عمر، میرا گھر دیکھ کے تمہیں آنسو بہانے کے علاوہ کیا ملے گا، کیا کرو گے جا کے؟ کہ نہیں میرے بھائی عبید، میں تو جانا چاہتا ہوں. حضرت عمر کے ذہن یہ بات تھی कि इतने खुशहाल सूबे के गवर्नर बने हैं, कुछ तो तब्दीली आई होगी, कुछ तो जिंदगी का रुख बदला होगा, कि ये दुनिया और माल तो अच्छों अच्छों को भी बदल देती है। बड़े संभल के चलना पड़ता है, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, वरना यूं आहिस्ता आहिस्ता ये सवार होती है कि आदमी को पता भी नहीं चलता और ये सर पे चढ़ जाती है, सर पे चढ़ जाती। तो ख्याल था कि कुछ तो तब्दीली आई होगी, ऐसे तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, चलो भाई उमर। तो अमीरुल मोमिनीन को लेके शाम के गवर्नर, जो इतने खुशहाल सूबे के गवर्नर हैं, लेके चले। चलते 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 सारा बाजार रौनक चमक दमक सब खत्म। वीराना आ गया, कहा मेरे भाई उबैद कहाँ ले जा रहे हो? कि मेरे भाई उमर मेरा मकान आने वाला है। वीराने में थोड़े से आगे बढ़े तो एक घास का झोपड़ा था, उसमें दाखिल हुए। अमीरुल मोमिनीन मेरा मकान ये है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहां कुछ नजर ही ना आए, न बिस्तर न फर्नीचर न बर्तन न खाने पीने का सामान, कुछ भी नहीं। कहा मेरे भाई उबैद तुम्हारा गुजारा कैसे होता है, यहां तो कुछ भी नहीं है। कि अमीरुल मोमिनीन सब कुछ तो है मेरे भाइयों, ये कौन है? हजरत उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु, इतने जलीलुल कदर सहाबी, ये है हुजूर सल्लम के नक्श कदम पे चलने वाले, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे राह चलता हुआ मुसाफिर। घर में कुछ नहीं और कह रहे कि सब कुछ तो है। अमीरुल मोमिनीन ये मुसल्ला है, इस पे नमाज पढ़ता हूं और रात को इसी पे सो जाता हूं। अरे मेरे भाई कोई बर्तन? कि अमीरुल मोमिनीन वो भी है। ऊपर घास का एक ताक बनाया हुआ था, दोनों हाथ बढ़ा के एक मिट्टी का प्याला उतारा जिसमें पानी भरा हुआ था और उसमें खुश्क रोटी के टुकड़े डूबे हुए थे। अमीरुल मोमिनीन दीन के काम की मशगूलियत और जितनी ये रियाया है, ममलिकत है, जो भी अवाम है, इनकी खिदमत की वजह से पकाने की फुर्सत नहीं मिलती। पकवाने की नहीं कह रहे हैं गवर्नर, पकाने की फुर्सत नहीं मिलती। के एक औरत है जो रोटी पका के भेज देती है, शाम में अभी तक बड़ी बड़ी रोटियों का रिवाज है, एक पका ली दो तीन दिन तक खाते रहे। तो कई एक औरत रोटी पका के भेज देती है, ताजी होती है तो खा के चला जाता हूं, जब दूसरे तीसरे दिन सूख जाती है तो उसको पानी में डुबो के चला जाता हूं, रात तक वो नरम हो जाती है, रात को आके उसको खा के ही सो जाता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला रो पड़े और कहा उबैद हम सब बदल गए, तुम नहीं बदले, तुम वैसे हो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। तो उबैद बिन जर्राह रजी अल्लाह ने कहा मेरे भाई उमर, मैं तो पहले ही कहता था कि तुम्हें मेरा घर देखे आंसू बहाने के बजाय के अलावा क्या मिलेगा। मेरे भाइयों ये है सहाबा जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अमली तौर पे इख्तियार करके मेरे और आपके लिए नमूना छोड़ा है कि ये जिंदगी काबिले गुजारा है, काबिले अमल है। हमारे जहनों में गैरों की तर्ज और जिंदगियों ने ये डाल दिया कि ये बड़ा मुश्किल है। नहीं भाई, बहुत आसान है दीन, तो बड़ा आसान है दीन, बड़ा आसान है, इससे ज्यादा आसान चीज दुनिया में कोई, दीन सबसे ज्यादा आसान। भाई इतना है कि यकीन हो, यकीन हो, जैसे हमारे भाई असर के बाद तफसील से यकीन के ऊपर बात कर रहे थे ना, کو یقین ہو کہ میں اللہ کی مانوں گا اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلوں گا تو مجھے سب کچھ ملے گا. جو اثر کے بعد تفصیل سے بات, یہ اندر میں ہو کہ اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنے میں میری کامیابی ہے. اور اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, جب تک کہ یہ دل میں نہیں اترے گی آدمی کیسے سنبھل سکتا ہے. جس کے دل کا یقین کہ اللہ کرتے ہیں کبھی نہیں ڈگمگائے گا, جس کا یقین کہ اللہ کے غیر کچھ نہیں کر سکتا وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوگا.